بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اربابی۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا۔ پروگرام کلام نور کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 6:30 بجے سن سکتے ہیں۔ اور رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 9:00 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تب سے کچھ لمحوں بعد صبح کی نشریات میں خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلی پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی سے 186 ووٹ لے کر اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کے ملک میں سیاسی استحکام اور جمہوریت سے سب کچھ ممکن ہو رہا ہے اور دنیا کے بڑے اداروں کا اعتماد ہندوستان کے سلسلے میں بڑھ رہا ہے۔ افغان دارالحکومت کابل میں وزارت خارجہ کے قریب خودکش دھماکے میں 20 افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلی پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی سے 186 ووٹ لے کر اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ ووٹنگ کے موقع پر اپوزیشن اراکین نے کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ چودھری پرویز الہی نے اس موقع پر کہا کہ میں تحریک انصاف اور قاف لیگ کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پرویز الہی کہنا تھا کہ آج نون لیگ کو صحیح طور پر سرپرائز ملا ہے، ان کو اندازہ نہیں تھا آج کیا ہونا ہے۔ ایک ہی لیڈر ہے، وہ عمران خان ہے۔ تمام وزراء کا شکریہ۔ انہوں نے کہا کہ لیگل ٹیم نے محنت کی، عدالت میں ثابت کیا کہ گورنر کا آرڈر غیر قانونی ہے۔ پرویز الہی نے کہا کہ اللہ نے کرم کیا اور 186 ووٹ سامنے آئے ہیں۔ یہ بارات لے کر آئے تھے، ان کی ڈولی اور جھولی خالی ہو گئی۔ وزیر اعلی نے کہا کہ عمران خان کے ویژن کے ساتھ ہیں، ہم نے چوروں کو گھر کے اندر تک محدود کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجلس وحدت المسلمین اور بلال وڑائچ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے اعتماد کے ووٹ پر رائے شماری کے لیے راتوں رات کارروائی شروع کی۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلی پر اعتماد کے ووٹ کی قرارداد پیش کی گئی۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی اجلاس کی کارروائی آئین کے خلاف اور غیر قانونی ہے، اسے تسلیم نہیں کرتے۔ لاہور میں پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آج کے اجلاس کی کارروائی میں جھوٹ بولا گیا۔ اسپیکر نے کہا تھا آج اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ رات 12 بجے کے بعد دوسرا ایجنڈا جاری کیا گیا۔ اسپیکر نے الیکشن کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ وفاقی وزیر داخلہ کہنا تھا کہ یہ جو بھی نمبر بتائیں گے اسے کوئی تسلیم نہیں کرے گا، یہ اعتماد کے ووٹ کا جو نمبر شو کریں گے وہ جعلی ہوگا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ چودھری پرویز الہی نے ناراض ارکان کو حلف دیا کہ وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے، ہم پر ارکان کو خریدنے کا الزام بےہودہ تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فارن فنڈنگ کیس کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے اپیل کے سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کر رہا ہے، جس کی سربراہی جسٹس میاں گل کر رہے ہیں۔ دوران سماعت جسٹس میاں گل حسن نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے استفسار کیا کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کو مطمئن کر دے فنڈز ممنوع نہیں تو کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اپنے فیصلے پر نظر رسانے کا اختیار نہیں ہے۔ جسٹس میاں گل حسن نے چند دوسرے سوالات کے بعد ریمارکس دیے کہ آج لگتا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نئی ہدایت لے کر آئے۔ آج انہیں بتایا گیا کہ عدالت کو کہیں ہم نے جو فیصلہ کر لیا اسی پر رہنا ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے تائید کی، جی ہم نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کر سکتے۔ بعد عدالت نے الیکشن کمیشن کے خلاف پی ٹی آئی کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد عدالت کا فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے عدالت پر خاص کر دی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کے ملک میں سیاسی استحکام اور جمہوریت سے سب کچھ ممکن ہو رہا ہے اور دنیا کے بڑے اداروں کا اعتماد ہندوستان کے سلسلے میں بڑھ رہا ہے۔ ہندوستان اور دنیا کے بڑے صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں سے اندور میں ورچوئل خطاب کرتے ہوئے ہندوستانی وزیر اعظم مودی نے کہا کہ کانفرنس ایک ایسے وقت ہو رہی جب ہر ہندوستانی اس وقت ایک ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ ایسے میں نہ صرف ہندوستان کے عوام بلکہ دنیا کی ہر تنظیم ہندوستان کے تئیں پر اعتماد نظر آ رہی ہے۔ اس تقریب میں گیانا کے صدر محمد عرفان علی اور سورینام کے صدر چندرکا پرساد سنتوکھی بھی موجود تھے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے اپنی 8 سالہ حکومت کی کارکردگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے بینکنگ، مالیات اور معیشت نیز اس سے منسلک شعبوں میں کئی اصلاحات کی ہیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے دعویٰ ایسے وقت کیا ہے جب ملک میں حزب اختلاف کی جماعتوں اور اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ اقتصادی جمود اور بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور کانگریس نے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف بھارت جوڑو یاترا نکال رکھی ہے جو اکتوبر سے جاری ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کے شہر جوشی مٹھ کے شہریوں کا احتجاج بدستور جاری ہے اور وہ اپنے گھروں اور ہوٹلوں کو توڑنے کے حکومتی فیصلے کے خلاف دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتراکھنڈ کا شہر جوشی مٹھ زمین میں دھستا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس شہر کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہی ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ حکومت نے اب تک 750 سے زائد مکانات، ہوٹلوں اور سرکاری عمارتوں پر جن میں دراڑیں پڑ چکی ہیں اور منہدم ہونے والی ہیں لال رنگ سے علامتیں لگا کر انہیں گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ جن لوگوں کے مکانات کو بلڈوزروں سے گرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ حکومت پہلے انہیں بعض آبادکاری کی ٹھوس ضمانت فراہم کرے یا پھر ان کے مکانات کا معاوضہ فراہم کرے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے وہ اپنے مکانات کو گرانے نہیں دیں گے۔ افغان دارالحکومت کابل میں وزارت خارجہ کے قریب خودکش دھماکے میں 20 افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغان وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ خودکش حملہور نے افغان وزارت خارجہ کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی، سیکورٹی اہلکاروں نے اسے روکا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب وہاں چینی وفد طالبان حکام سے ملاقات کے لیے پہنچا تھا۔ دھماکے میں 7 افراد جاں بحق جبکہ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ 20 افراد جاں بحق اور 1 درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 6 کی حالت نازک ہونے کے سبب ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی طالبان اہلکاروں نے عمارت کا محاصرہ کر لیا، امدادی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر 3 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے، تاحال دھماکے کی نوعیت کا تعین نہیں ہو سکا ہے۔ دہشت گرد گروہ داعش نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ واضح رہے کہ افغانستان میں گزشتہ روز بھی ایک بم دھماکہ ہوا تھا جس میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی داعش خراسان نے قبول کی تھی۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران نے دشمن کی تمام سازشوں اور فتنہ انگیزیوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ نئے مالی سال کا بجٹ پارلیمنٹ میں بحث کے لیے پیش کرنے سے قبل ایوان سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ ایران دشمن کی ہائبریڈ جنگ کے میدان میں سربلند و کامیاب رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے مانند اس بار بھی ایرانی قوم کے دشمنوں کو نفسیاتی، ابلاغیاتی، سفارتی اور اقتصادی جنگ میں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے نئے مالی سال کا بجٹ بحث اور منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر خزانہ نے افراط زر پر قابو پانے اور پیداوار میں اضافے کو نئے سال کے بجٹ کے اہم ترین خصوصیات قرار دیا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ تعلقات کو مثبت تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے 2003 سے عراق میں سیاسی عمل کے ہمیشہ حمایت اور داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف جنگ میں بغداد کی بھرپور مدد کی ہے۔ المعلومہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق عراق کے وزیر اعظم محمد شیعہ سودانی نے ایک بیان میں ایران کے ساتھ عراق کے تعلقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ عراق کے تعلقات تاریخی رہے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان 1200 سے زائد کلومیٹر طویل مشترکہ سرحدیں قائم ہیں اور ایران کے ساتھ ہمارے مشترکہ دینی، ثقافتی اور سماجی اقدار پائی جاتی ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ 2003 میں عراق میں حکومت کی تبدیلی کے بعد سے ایران نے عراق میں سیاسی عمل کی ہمیشہ حمایت کی ہے اور داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف عراق کی جنگ میں ہمیشہ بغداد کی بھرپور مدد کی ہے۔ کہا کہ ایران کے ساتھ عراق کے تعلقات مثبت رہے ہیں اور باہمی تعاون کے دائرے میں یہ تعلقات اغیار کی مداخلت سے ہمیشہ دور رہتے ہوئے برقرار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عراق نے ایران اور عرب ملکوں کے درمیان رابطہ پل کا کردار ادا کیا ہے۔ افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران افغان عوام کی حمایت کی پالیسی کے دائرے میں افغانستان کے عبوری انتظامیہ کے ساتھ مختلف شعبوں، خاص طور سے اقتصادی شعبے میں تعاون کر رہا ہے۔ افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قومی نے افغانستان میں امن و استحکام کے تعلق سے ایران کی کوششوں اور افغانستان کی معاشی ترقی میں ایران کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعاون کی توسیع حکومت ایران کی پالیسی میں شامل ہے۔ حسن کاظمی قومی نے کہا کہ افغانستان کی 70% سے زائد آمدنی کم ہو چکی ہے اور اس ملک میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد عالمی برادری کی امداد بھی تقریباً 13 ارب ڈالر سے کم ہو کر 3 ارب ڈالر پر پہنچ گئی ہے، جس کی بنا پر افغان عوام کی معیشت نہایت کمزور ہو گئی ہے اور پڑوسی اسلامی ملک کی صورتحال کو ایران کی حکومت بخوبی درک کر رہی ہے۔ مشرقی شام کے عوام نے اپنا قومی پرچم لہراتے ہوئے شام میں بیرونی افواج کی موجودگی کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق شام کے صوبہ دیر الزور کے شمال مشرقی مضافاتی علاقے زیبان کے عوام نے اس علاقے میں ایک اسکول میں شام کا قومی پرچم لہراتے ہوئے امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں سمیت تمام بیرونی فوجیوں کی موجودگی کے خلاف شدید احتجاج کیا اور ان تمام فوجیوں کے انخلاء کا مطالبہ کیا۔ شامی عوام نے دمشق حکومت کی بھرپور حمایت کا بھی اعلان کیا۔ زیبان کا علاقہ ایک سرسبز علاقہ ہے جہاں آئل فیلڈ بھی پائی جاتی ہے اور اس بنا پر اس علاقے میں دہشت گرد امریکی فوج نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامنے پیش ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے جنیوا کانفرنس۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز سے جہاں۔ جناظرین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ دو روز قبل جنیوا میں پاکستان کے سیلاب زدگان سے متعلق ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں مختلف اداروں اور ملکوں کے اعلیٰ عہدیداروں اور مندوبین نے شرکت کی۔ جنیوا کانفرنس میں مختلف تنظیموں، اداروں اور ملکوں کی طرف سے پاکستان کو 10 ارب ڈالر بطور امداد دینے کا وعدہ کیا گیا، جسے پاکستان کی اتحادی حکومت اپنے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کی بحالی اور اس سے ہونے والے نقصانات کی بحالی کے لیے یا بعض آباد کاری کے لیے جو تخمینہ لگایا تھا وہ 30 ارب ڈالر کا تھا، اور یہ کہا کہ فوری طور پر انہیں 16.5 یا 17 ارب ڈالر کی مدد درکار ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو کانفرنس ہوئی جنیوا میں، اس میں 10 ارب ڈالر مدد دینے کا وعدہ کیا گیا۔ اس کے باوجود حکومت پاکستان اسے اپنے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دے رہی ہے، اور شہباز شریف نے جو کہ وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے اسے انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ قرار دیا ہے کہ کس طرح سے مشکل وقت میں اب بھی لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جناب، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، جنیوا کانفرنس کو آپ کس عنوان سے دیکھ رہے ہیں اور یہ کتنی بڑی کامیابی ہے اتحادی حکومت کے لیے جیسا کہ شہباز شریف دعویٰ کر رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج کل حکومتوں کے جو حکومت میں ہوتے ہیں یعنی ان کے بیانات اور اپوزیشن کے بیانات کو ملا کے دیکھا جائے تو پھر صورتحال سمجھ میں آتی ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ حکومت جو بھی اقدام کرے گی وہ تو اپنے آپ کو اس کی بہترین اور جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک اعلیٰ ترین کامیابی قرار دے گی، اور دوسری طرف اپوزیشن اس کو ناکام ترین کاروائی قرار دے گی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جنیوا، بہرحال پاکستان جس کرائسس میں تھا اور ڈیفالٹ کی باتیں بڑی تسلسل سے سامنے آ رہی تھیں، تو ایک عالمی سطح پہ بھی بہرحال ایک پاکستان کی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے جغرافیائی، اس میں عالمی سطح پہ بھی بڑی طاقتیں نہیں چاہتی کہ یہ ملک جو ہے اپنی اس حیثیت کو کھو دے، لہٰذا وہ وقتاً فوقتاً انہیں جب بھی کوئی موقع ملتا ہے تو وہ سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سپورٹ سے معنی یہ کہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے، یہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا زیرو نہ ہو جائے، اور اس کا ایک وجود رہنا چاہیے، اس وجود کے انہیں بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ایک عالمی تناظر میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ رہی بات جو اس وقت جس ایشو کو لے کے شہباز شریف پرائم منسٹر گئے، وہ ایشو واقعاً جب اس کو اعداد و شمار میں پیش کیا جاتا ہے یا اس کی تصویروں کو اس میں تصویروں کی صورت میں جب کسی بھی حلقے میں دکھایا جاتا ہے تو وہ واقعی تکلیف دہ ہے کہ کئی ماہ کے بعد ابھی تک لوگ جو ہیں وہ پانی میں موجود ہیں۔ یعنی بعض تصاویر بند بچوں کی دیکھتا ہے کہ کس انداز سے جب موسم میں سردی بھی آ رہی ہے اور کس انداز سے پھر وہاں پہ جتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں، پھر جو رہائش کے مسائل ہیں، تعلیمی مسائل ہیں، صحت عامہ کے مسائل ہیں، خواتین کے بالخصوص بہت زیادہ خواتین سے مربوط مسائل ایسے ہیں کہ جو یقیناً ایک المیہ کی حد تک بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ اعلان تو پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں، یعنی یہ جو بات ابھی سامنے آئی ہے کہ فلاں ملک نے اتنے دیا، فلاں نے اتنے دیا، وہ تو سارے فگر سامنے آ گئے ہیں۔ البتہ یہ فگرز جب اس کو عملی میدان میں دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ 3 سال تک جو ہے نا یہ سلسلہ، مدد کا سلسلہ چلے گا۔ اب یہ 3 سال میں یہ پہلی قسط کب جائے گی، دوسری قسط کب جائے گی، اس سے جو ہے وہ فوری طور پہ جسے آپ کہتے ہیں ریسکیو کے کام میں کتنی مدد ملے گی، یہ ابھی تک ایک سوال ہے۔ پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے اور بدقسمتی سے جو اس کے بارے میں جو تجزیے آتے ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ اس کے اندر اتنا یعنی سلو پروسیس میں کام آگے چلتا ہے، اور اس میں بعض بے قاعدگیاں بھی کہیں ہیں کہی جاتی ہیں، بدعنوانیاں بھی اتنی ہوتی ہیں کہ اوپر سے نیچے تک وہ مدد یا ایڈ پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ ایک بڑا یعنی گیم چینج ہو جائے گی۔ یعنی جیسے یہ ہوتا تھا نا کہ اس کانفرنس سے پہلے یہ توقعات کی جا رہی تھی کہ اتنی اس بڑی کانفرنس میں اتنی بڑی ایڈ ہوگی کہ پورے کا پورا مسئلہ نہ صرف موجودہ سیلاب کا جو اس وقت متاثرین ہیں ان کا مسئلہ ہوگا، بلکہ اس کے اندر جب یو این او کے سیکرٹری جنرل نے دورہ کیا تھا تو اس کے بیانات سے جو اندازہ لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ ابھی فوری طور پہ کارروائی کی جائے بلکہ آئندہ بھی اس سیلاب کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر منصوبہ بندی کی جائے۔ تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو ابھی تک کچھ کہنا یہ کہ یہ فنڈز اتنی مقدار میں ہیں اور فوری طور پہ ان کی ادائیگی ہو جائے گی، اس کو کب ریلیز کیا جائے گا، پاکستان کی مین اکانومی میں اس کو شامل کریں گے یا اس کے لیے کوئی این جی اوز کا سسٹم ہوگا اس کے ذریعے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، ابھی بہت سارے سوالات ہیں۔ لیکن اوور آل بہرحال حکومت کا جو موقف ہے وہ صحیح ہے کہ خود جو ان کی اپنے اوپر اعتماد کی صورتحال تھی، یعنی سیلف کانفیڈینس تھا، یعنی یقیناً جب پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ہماری توقعات سے زیادہ ہمیں عالمی برادری نے مدد دی ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو کتنا اسٹیمیٹ کیا تھا وہ خود اس سے سامنے آ رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ عالمی برادری ان کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ لیکن جو ہوا ہے بہرحال اگر اس کو عملی طور پہ پاکستان کے ان سیلاب زدگان کے لیے اور ان مشکلات میں گھرے افراد کے لیے اگر فوری طور پہ استعمال کیا جائے تو یقیناً اس کے نتائج تو سامنے آئیں۔
جی، ابھی آپ نے ایک نقطۂ کی طرف اشارہ کیا اور ظاہر ہے کوئی اشارہ ہی تھا تیزی سے گزر گئے تو میں اس کو تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیلاب پاکستان میں آیا اس سے پہلے بھی آیا تو اس بار خاص طور پر پاکستان کے سبھی حلقوں کی طرف سے کہا گیا کہ یہ موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے. اور ظاہر ہے جب موسمیاتی تبدیلیوں کی بات ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار براہ راست جو ہے صنعتی ممالک ہوتے ہیں. تو کیا اس کانفرنس میں ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا یا ذمہ دار مطلب یہ نہیں کہ ان کو مجرم قرار دیا جائے, یعنی ان پر ذمہ داری ڈالی گئی کہ آپ جو ہیں کچھ بڑھ چڑھ کر سب کے مقابلے میں زیادہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے؟
دیکھیں جب یونائیٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تو یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے کہی کہ ان مسائل کو پیدا کرنے میں جن ممالک کا یعنی ماحولیاتی تبدیلی میں یا گلوبل وارمنگ کی اصطلاح بھی انہوں نے استعمال کی کہ اس میں جن ممالک کا کردار ہے اس کا جو اس کے نتائج برآمد ہو رہے ہیں اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے, اور جو اس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ متاثرین ہیں ان کا گلوبل وارمنگ میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ بڑا خوبصورت جملہ تھا یو این او کے سیکرٹری جنرل کا, اور اس کانفرنس میں بھی دبے لفظوں میں یہ بات کہی گئی ہے اور خود پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے بھی ہم اس کے ذمہ دار نہیں تھے. یہ جو فلڈ اس دفعہ جو سیلاب آیا اور جس انداز سے یہ آیا اس میں وہ جو موسمیاتی تبدیلی ہیں ان کا عمل دخل زیادہ تھا, لہٰذا جو اس کے باعث ہیں انہیں کم از کم مدد کے لیے بھی آنا چاہیے. البتہ یہ بات کوئی آج کی بات نہیں ہے. دیکھیں 8-10 سال پہلے باقاعدہ ایک کلائمیٹ فنڈ غالباً قائم کیا گیا تھا, تمام بڑی طاقتیں اس میں آئی تھی اور 100 ارب اس وقت 100 ارب ڈالر کا جو ہے نا فنڈ مخصوص کیا گیا تھا, 10-12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اور اس میں یہ طے تھا کہ جہاں کہیں پہ بھی اس طرح کی کوئی تبدیلیاں آئیں گی تو اس میں یہ فنڈ جو ہے استعمال ہوگا اور اس میں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اس کے بعد وہ جو کلائمیٹ فنڈ تھا کئی ممالک نے اس میں حصہ ہی نہیں ڈالا, اور جنہوں نے ڈالا بھی اس میں اس انداز سے اس مقدار میں تھا کہ اس کے کوئی نتائج برآمد نہیں ہوئے. یعنی توجہ ہے لوگوں کی, یعنی جو ایکسپرٹس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی کے ذمہ دار کون ہیں اور اس کے متاثرین کون ہیں. یعنی یہ باقاعدہ اب ریکارڈ پہ ہے بات کہ بڑی طاقتیں ہیں اس میں, مثلاً امریکہ کا نام سب سے پہلے ہے, پھر چائنا ہے, پھر انڈیا ہے, یعنی یہ پھر اس کے بعد برازیل ہے, یعنی باقاعدہ لسٹیں اب تو اس میں موجود ہیں جو اس طرح کی مختلف تنظیمیں اور ادارے کام کر رہے ہیں, اور اس کے عنوان سے ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ بھائی جتنا آپ کا حصہ ہے کم از کم اس کو ریسکیو کرنے کے لیے آپ جو ہیں وہ اس میں کام کریں. اور کلائمیٹ آف سیٹ اور کاربن آف سیٹ کی اصطلاحیں خود یورپ کے اندر, یعنی کاربن آف سیٹ جو انڈسٹری اس ماحول کے اندر جتنا نقصان پہنچاتی ہے اس کو پے کرنا ہوتا ہے, یعنی یورپ والوں نے اپنے لیے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں, لیکن اس کو اگر عالمی سطح پہ لے جائیں کسی کاربن آف سیٹ کا جو عالمی اثر ہے اور جو اس سے ممالک متاثر ہوتے ہیں, کیا آپ اس کو بھی کچھ پے کرتے ہیں جیسے آپ اپنے کسی فیکٹری کو مثلاً مجبور کرتے ہیں؟ تو اس طرح کی باتیں تو ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کون کر رہا ہے, یعنی وہ کون سی باڈی ہے یورپ کے اندر, یعنی کاربن آف سیٹ جو انڈسٹری اس ماحول کے اندر جتنا نقصان پہنچاتی ہے اس کو پے کرنا ہوتا ہے, یعنی یورپ والوں نے اپنے لیے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں, لیکن اس کو اگر عالمی سطح پہ لے جائیں کسی کاربن آف سیٹ کا جو عالمی اثر ہے اور جو اس سے ممالک متاثر ہوتے ہیں, کیا آپ اس کو بھی کچھ پے کرتے ہیں جیسے آپ اپنے کسی فیکٹری کو مثلاً مجبور کرتے ہیں؟ تو اس طرح کی باتیں تو ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کون کر رہا ہے, یعنی وہ کون سی باڈی ہے کہ جو اس کے پیچھے آئے اور کہے بھی اس وقت یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اور اس کے جو اثرات ہیں ان کو روکنا کیسے. اجلاس ہوتے ہیں مثلاً بڑے اچھے اچھے اجلاس ہوئے ہیں اس میں, یعنی جسے آپ تھیوری کے عنوان سے کہیں, اور بہت اچھی اچھی تجاویز بھی سامنے آئے ہیں اور اس پہ معاہدے ہیں, باقاعدہ عالمی معاہدے موجود ہیں اس کے اندر, لیکن جہاں پہ بڑی طاقتوں کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اس میں کود جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں انوالو کر لیتے ہیں. جب انہوں نے کسی ملک پہ حملہ کرنا ہو تو پوری یونائیٹڈ نیشن کو راضی کر لیتے ہیں, اور جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ خود بھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, اور بعض دفعہ جو ہے وہ ان معاہدوں سے بھی نکل جاتے ہیں. امریکہ کی تو یہ بھی مثال ہے کہ وہ جہاں سمجھتا ہے کہ اب اس کا اخراجات بڑھ رہے ہیں اور ٹرمپ جیسا اگر وہاں پہ پریزیڈنٹ ہو تو وہ کہتا ہے جی ہم کیوں اس میں جائیں, ہمارا اس سے کیا ہے.
بہت شکریہ. ہمیں بہرحال حکومت کب تک دباؤ میں رہے گی, لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ہماری بڑی استفادی کامیابی ہے حکومت پاکستان کا, اور آج جو پریس کانفرنس کی ہے شہباز شریف نے اس میں یہ بات انہوں نے بابانگ دوہل کے اگلے پروگرام تک میں جلیہ باسیز ہوئی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہر تڑپ میں بلالی آتا چاہیے ہم کو.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ,
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا, قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ایسی دراصل کربلا کربلا، قرآن وہ کتاب ہے۔
بیت میرا رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا، قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قاف کی 23-26 تک کی آیتوں کی تلاوت سے، اپنے قلب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔
اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا کہ یہ اس کا عمل میرے پاس تیار موجود ہے، حکم ہوگا کہ تم دونوں ہر ناشکر سرکش کو جہنم میں ڈال دو، جو خیر سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا اور شبہات پیدا کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنا دیے تھے، تم دونوں اس کو شدید عذاب میں ڈال دو۔
عزیز سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ان فرشتوں کے بارے میں گفتگو کی تھی جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور دنیا میں ان کی اچھائیوں یا برائیوں کو لکھتے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے انہی اعمال کی بنا پر انسان کو جنت یا جہنم کی جانب روانہ کریں گے۔ اب ان آیات کریمہ میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، ان تمام اعمال و کارنامے کی بنیاد پر جو فرشتوں نے آمادہ کر رکھا ہے، انسان قیامت کے دن عدالت الہی میں حاضر ہوگا، اور خداوند عالم اس معیار کے مطابق مجرمین و کفار کو نیک بندوں کے درمیان سے جدا کرے گا اور انہیں ان کے اعمال کی سزا دے گا، کیونکہ انہوں نے حق کے ساتھ بغض و عناد اور ہٹ درمی کی اور خدا کا انکار کیا، اور عملی میدان میں ہر نیک کام کے پیش آنے میں رکاوٹ کھڑی کرتے رہے۔ اس طرح کے افراد حدود الہی سے تجاوز کرتے ہیں اور دوسروں کو حق قبول کرنے سے روکتے اور انہیں شک و تردید میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ لوگ خداوند عالم کے مقابلے میں دوسروں کو پیش کرتے ہیں اور عوام کو دوسری بڑی طاقتوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کفر اگر جہل و نادانی کی وجہ سے ہو تو انسان کے واپس پلٹنے کی امید پائی جاتی ہے، لیکن اگر کفر بغض و عناد، ہٹ دھرمی اور تعصب کی بنیاد پر ہو تو ہر روز شدید سے شدید تر ہوتا جائے گا، اور ایسے انسان کا واپس پلٹنا نہایت ہی دشوار ہے۔ ان مومنین کے برخلاف کے جو نیک امور کو انجام دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیک امور انجام دینے کی دعوت دیتے ہیں، مگر حق کا انکار کرنے والے افراد دوسروں کو بھی نیک امور انجام دینے سے روکتے رہتے ہیں۔ جہنم کے عذاب کے بھی بہت سے درجے ہیں جو انسان کے کفر و شرک اور اس کے گناہ کے مطابق ہوں گے۔ سامعین، آئیے اب سورہ قاف کی 27-30 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے،
قال قرینه ربنا ما اطغیته ولیکن کان فی ضلال بعید، قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، ما يبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید،
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
پھر اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ خدایا میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا ہے, یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا تھا. ارشاد ہوگا کہ میرے پاس جھگڑا مت کرو, میں پہلے ہی عذاب کی خبر دے چکا ہوں, میرے پاس بات میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں. جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ تو بھر گیا تو وہ کہے گا کہ کیا کچھ اور مل سکتا ہے. سامعین, ان آیات کریمہ میں انسان کے ان ہم نشینوں کا ذکر ہوا ہے جو انسانوں کو دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں, مثال کے طور پر برے دوست اور کفر کے رہنما, کے جن میں سر فہرست شیطان ہے. جس وقت افراد قیامت کے میدان میں اپنی حقیقی سرنوشت سے روبرو ہوں گے, اس وقت مجرمین ایک دوسرے اور اپنے فاسق و فاجر رہنماؤں نیز شیطان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں گے, اور ان میں سے ہر ایک یہی کوشش کرے گا کہ اپنے گناہوں کو دوسروں کے کاندھے پر ڈال دے. پھر مجرمین کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم اہل ایمان میں سے ہوتے, یا کہیں گے کہ ہم تمہاری پیروی کرنے کی وجہ سے ہی قعر مذلت میں گرے ہیں. حالانکہ ان کی سزا میں یہ لڑائی جھگڑا ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا, اور ان کی سزاؤں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اس وقت شیطان بھی اپنا دفاع کرتے ہوئے کہے گا, خدایا میں نے کسی بھی شخص کو تیرے فرمان کی پیروی سے کبھی بھی نہیں روکا, بلکہ یہ لوگ خود تیرے راستے سے منحرف ہو گئے اور عمیق ضلالت و گمراہی میں غرق ہو گئے, لیکن اہل دوزخ اسے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے اور یہ اپنے اپنے گناہوں کی توجیہ کی کوشش کریں گے.
یہی وہ وقت ہوگا جب ان کے بحث و جدال کو الہی آواز خاموش کرے گی کہ اب ان سب باتوں کا موقع نہیں رہ گیا ہے, اور ہر ایک کی سزا و انجام روشن و واضح ہے, اور انہیں ان کے گناہ کے مطابق سزا دی جائے گی, نہ ہی کم تر اور نہ ہی بیشتر. کوئی بھی شخص ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ جہنم بہت ہی محدود جگہ ہے اور گناہگاروں کی کثرت کی وجہ سے اسے اس میں جگہ نہیں مل سکے گی, بلکہ دوزخ گناہگاروں کو خود اپنی طرف آنے کی دعوت دے گی اور سوال کرے گی کہ کیا اور بھی کوئی ہے.
سامعین, اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ باپ, ماں, بہن اور بھائیوں کا انتخاب ہم نہیں کریں گے, لیکن دوست اور اچھے برے ہم نشین کو ہم خود منتخب کرتے ہیں, اور یہ لوگ ہماری تقدیر میں بہت زیادہ اثرات مرتب کرتے ہیں. قیامت کے دن کوئی بھی شخص اپنی غلطیوں کو برے دوستوں, فاسد رہنماؤں, ظالموں اور شیطان کی گردن پر نہیں ڈال سکتا اور اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی نہیں کر سکتا.
خداوند عالم نے نہ انسان کی رہنمائیوں میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی کی ہے کہ ان پر ظلم کیا ہے, اور اسی طرح سے نہ ہی ظالموں کی سزا میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی کرتا ہے. چونکہ ظالموں کی سزا میں تخفیف نیک لوگوں اور مظلوموں پر ظلم کا سبب ہوگا. مجرمین اپنے ان ظلم کی وجہ سے کہ جس کے وہ مرتکب ہوئے ہیں دوزخ میں ڈالے جائیں گے, اور نہ ہی ان پر خدا کے ظلم کی وجہ سے, کیونکہ خداوند عالم ہرگز کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے.
سامعین, ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
Who is the Lawwam?
Allah.
Who is Ar-Rahman?
Allah.
Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
محمد رسول الله
لا اله الا الله
محمد رسول.
ابھی آپ سامعین پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے. امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ نے بھرپور استفادہ کیا ہوگا. اور سامعین, اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پہلے پروگرام یادوں کے جھروکے, پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے اچھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 دئی 19 جمادی الثانی اور 12 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انیس جمادی الثانی سن 8 ہجری قمری کو مسلمانوں کو سریعہ ذات السلاسل میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ کچھ مشرکین نے مدینے پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے دشمن سے مقابلے کے لیے ایک دستہ روانہ کیا، لیکن یہ دستہ دشمن کے فوجی وسائل اور ہتھیاروں سے مرعوب ہو کر واپس آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور شخص کو دشمن سے مقابلے کے لیے دستے کا سردار بنا کر بھیجا، لیکن دشمن سے مقابلہ کیے بغیر یہ دستہ بھی واپس آ گیا۔ آخر کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو فوج کا سردار بنا کر روانہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے دشمن پر بھرپور حملے کر کے سپاہ اسلام کو فتح و کامرانی سے ہمکنار کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی اس کامیابی سے اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے خود لشکر اسلام کا خیر مقدم کیا۔ بہت سے مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سورہ عادیات اسی کامیابی کی مناسبت سے نازل ہوا ہے۔ بارہ جنوری سن 1665 عیسوی کو فرانسیسی ریاضی دان پیئر ڈی فرما کا انتقال ہوا۔ شاید انہوں نے ڈیکارٹ سے پہلے انالیٹک جیومیٹری کا اصول وضع کر لیا تھا۔ انہیں صحیح اعداد کی خصوصیات کے بارے میں اپنی تحقیق سے زیادہ شہرت ملی۔ انہوں نے اس سلسلے میں متعدد کلیے اور اصول بیان کیے جنہیں ان کے بعد کے ریاضی دانوں نے ثابت کیا۔ پیئر ڈی فرما کی اہم ترین کتاب ریاضی کی گوناگوں مشقیں 1679 میں شائع ہوئی۔ بارہ جنوری سن 1876 عیسوی کو امریکی قلمکار جیک لنڈن پیدا ہوئے۔ انہوں نے کئی برس قطب شمالی کے علاقوں اور جنوب کے تلاطم خیز سمندروں میں سفر میں گزارے اور مختلف اقوام کی شناخت حاصل کی۔ جیک لنڈن نے اپنی کتابوں میں جو واقعات و مناظر بیان کیے ہیں ان میں سے انہوں نے اکثر کا بذات خود مشاہدہ کیا ہے، اور وہ اپنی داستانوں کی مرکزی شخصیتوں سے واقف تھے۔ جیک لنڈن نے 18 سال میں 51 ناول اور 125 افسانے تحریر کیے۔ بارہ جنوری سن 1978 عیسوی کو اردو نظم و نثر میں اعلیٰ مقام رکھنے والے ادیب ابن انشاء کا انتقال ہوا۔ ابن انشاء کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ وہ ضلع جالندھر میں پیدا ہوئے، جامعہ پنجاب سے بی اے اور جامعہ کراچی سے اردو میں ایم اے کیا۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام چاند نگر تھا۔ اس کے علاوہ ان کے شعری مجموعوں میں اس بستی کے ایک کوچے میں اور دل وحشی شامل ہیں۔ ابن انشاء نے اردو ادب کو کئی خوبصورت سفرنامے بھی عطا کیے، جن میں آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تاخو میں اور نگری نگری پھرا مسافر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی دیگر کتابوں میں اردو کی آخری کتاب خمار گندم اور قصہ ایک کنوارے کا قابل ذکر ہیں۔ 22 ذی سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے اسلامی انقلاب کے حساس ترین دور میں جب حکومت امریکہ پہلوی حکومت کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے انقلابی کونسل کی تشکیل کا فرمان صادر کیا۔ اس کونسل کا اہم ترین فریضہ شاہ کی حکومت کے خلاف عوام کی تحریکوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور اسلامی انقلاب کے اہداف کو آگے بڑھانا تھا۔ واضح ہے کہ شاہی حکومت کے زوال کے بعد انقلابی کونسل نے قانون سازی کا فریضہ انجام دیا۔ بائیس دے سن 1388 ہجری شمسی کو ایران کے ایٹمی سائنسدان اور تہران یونیورسٹی کے فزکس پروفیسر ڈاکٹر مسعود علی محمدی کو تہران میں دہشت گردانہ حملے میں شہید کر دیا گیا۔ 50 سالہ ڈاکٹر مسعود محمدی کو صبح کو اپنے گھر سے نکلتے وقت ریموٹ کنٹرول سے بم کا دھماکہ کر کے شہید کیا گیا۔ انہوں نے شیراز یونیورسٹی سے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن اور پی ایچ ڈی کی ڈگری تہران کی شریف صنعتی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ وہ ایران میں طبعیات میں ڈاکٹریٹ کرنے والے پہلے طالب علم تھے اور دسیوں اہم مقالے انہوں نے لکھے۔ ڈاکٹر علی محمدی کو سن 1386 ہجری شمسی میں خارسمی بین الاقوامی فیسٹیول میں نمایاں کام انجام دینے پر ایک اہم شخصیت کا انعام بھی دیا گیا۔ نیز بنیادی تحقیقات انجام دینے پر دوسرا مقام حاصل کیا۔ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو اقتصادی پابندیوں اور سیاسی اقدامات سے بند کرانے کی مخالفین کی کوششیں جب ناکام رہیں تو انہوں نے ایرانی سائنسدانوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ ایرانی ایٹمی سائنسدانوں پر حملہ کرنے والوں کو جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے غاصب اسرائیلی حکومت کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعتراف کیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور آپ سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وانا في نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك. سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا.